اللہ میرے مرشد محبوب سیدی حسن دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، میرے قوت تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، میرے قوت تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، میرے قوت تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، میرے قوت تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا،
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا۔
آخری شعر ہے،
ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا۔ اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، میرے قوات اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، میرے قوات اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا۔
الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، جو میرے مرشد محبوب سیدی حسن دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج سے قریباً 50 برس پہلے کے ملفوظات ہیں اور ان ملفوظات کے جامع میرے مرشد ثانی سیدی محبی و محبوبی مرشد ثانی قلندر زمان صدیق وقت حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے جمع فرمائے, اس کے جامع وہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس اشکال میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں کہ اسلام میں چار ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبل, امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کیوں ہیں. بعض اہل حرب نے مجھ سے بھی سوال کیا. العین میں میں نے عربی میں تقریر کی, وہاں مصری عالم تھے, سب عرب ہی عرب تھے اور کچھ پاکستانی احباب تھے. اس کے گواہ حضرت فیروز میمن کے بھائی سلیم میمن موجود تھے. تو انہوں نے یہ سوال کیا, عربوں نے یہ سوال کیا کہ چار اماموں کی وجہ سے کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہا ہے, کوئی کہیں باندھ رہا ہے, کوئی تشہد میں کس طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے ہے, کوئی رکوع کے وقت دوبارہ کان تک ہاتھ اٹھا رہا ہے. تو یہ تمام اختلافات پیدا ہو گئے. کاش ائمہ کا اختلاف نہ ہوتا تو ہم سب ایک ہوتے, مل کر رہتے. اس اختلاف سے اسلام کو نقصان پہنچا. ان کے اس سوال کا جواب سن لو. احکام ثابت کرنے کے چار دلائل ہیں جن کو عدل اربعہ کہتے ہیں. ان چار دلیلوں میں خلِ عدلہ ہے, عدلہ اربعہ کہتے ہیں, چار دلیل ہیں. ان چار دلیلوں میں امت کا اجماع بھی ہے. تو امت کا اجماع ہے کہ چاروں امام برحق ہیں, سچے ہیں. جس امام کی تقلید کر لو گے جنت مل جائے گی. جیسے ایئرپورٹ جانے کے چار راستے ہیں, چار سڑکیں ہیں جو ایئرپورٹ جا رہی ہیں. جس سڑک سے جاؤ گے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے, لیکن کسی سڑک کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. تو چاروں اماموں کا راستہ جنت تک جا رہا ہے, اس پر امت کا اجماع ہے. لیکن کئی امام ہونے میں راز کیا ہے؟ وہ راز میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار امام کیوں پیدا کیے؟ تاکہ چاروں اماموں کے مسلک میں ہر ایک کے حصے میں تمام سنتیں پہنچ جائیں. سبحان اللہ. اگر چار امام نہ ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دفن ہو جاتی, آپ کی سنت رائیگاں ہو جاتی. لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوا, یہ محبوب ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادائے سنت رائیگاں نہ جائے. اس لیے چار امام پیدا کیے تاکہ کوئی سنت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زندہ کر دیں, کوئی سنت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ کر دیں, کوئی سنت امام احمد بن حنبل زندہ کر دیں, کوئی سنت امام مالک زندہ کر دیں. تو یہ چاروں اماموں کا پیدا ہونا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی زبردست شاہد عدل ہے, زبردست شہادت اور گواہی ہے. اب یہ بتاؤ کہ جب ہر امام ایک سنت زندہ کر رہا ہے, چار مسلکوں میں ہر سنت زندہ ہو رہی ہے, تو چاروں امام جو محافظ سنت پیغمبر ہیں, پھر اس اختلاف کو برا سمجھنا اور حقیر سمجھنا یا کسی امام کو ذلیل سمجھنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ محافظ سنت پیغمبر کو حقیر سمجھنا, محافظ سنت پیغمبر کو حقیر سمجھنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے چاروں امام برحق ہیں. آپ کو اختیار ہے, جس امام سے چاہیں آپ منسلک ہو جائیں, جوائنٹ ہو جائیں تو جوائنٹ سیکرٹری ہو جائیں گے. بتاؤ کبھی یہ مضمون سنا تھا؟ طلباء سے پوچھتا ہوں, یہاں دارالعلوم کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی پوچھ لو. میں نے یہ بات کسی کتاب میں نہیں پڑھی, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ذالک مما خصنی اللہ تعالی, بعض چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں. بتاؤ اس دلیل میں مزہ آیا یا نہیں؟ اب اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ بھائی آپ لوگ کیوں تقلید کرتے ہیں, چار امام کیوں ہوئے, تو اس کو یہ راز بتا دو کہ امت کا تو اجماع ہے کہ چاروں امام برحق ہیں, لیکن میں ایک راز فاش کرتا ہوں. وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان جمال کا کوئی مثل نہیں, اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر شان جمال اکمل درجے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے مظہر شان جمال اکمل درجے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جمال کے مظہر اتم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، آئینہ کامل ہیں، اس لیے آپ کے آئینے میں جتنی سنتیں تھیں وہ جمال خداوندی کا پرتو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میرے جمال کا آئینہ نبوت جو ہے اس کا ہر جمال پائندہ، تابندہ اور درخشندہ رہے، قیامت تک میرے نبی کی ایک سنت بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ، اگر یہ مضمون رہ جاتا تو آپ لوگ گھاٹے میں رہتے یا نہیں؟ علم دین سیکھنے میں ائمہ اربعہ کی تقلید کی ضرورت ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ جب میرے بیٹے مولانا مظہر میاں نے اس کو سنا تو کہا ابا یہ مضمون مجمع میں بیان ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل اس کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ چاروں اماموں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ اگر چار امام کی تقلید نہ کرے تو پھر کون سا امام ہوگا؟ اس کا پانچواں امام ہوگا۔ پانچواں امام کون ہے؟ نفس۔ پھر ہر آدمی اپنے نفس کے راستے پر چل پڑے گا۔ واہ واہ، ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی تہذیب اور معاشرت کو ہم اس طرح اپنا رہے ہیں کہ جیسے ہمارے چہیتے لندن اور برطانیہ ہیں اور جیسے مدینے میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہوئے حضور حضرت اقدس دامت برکاتہم پر گریہ طاری ہو گیا۔ اللہ، ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی تہذیب اور معاشرت کو ہم اس طرح اپنا رہے ہیں کہ جیسے ہمارے چہیتے لندن اور برطانیہ ہیں اور جیسے مدینے میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت اقدس دامت برکاتہم پر گریہ طاری ہو گیا۔ دوران واز ایک صاحب دوسرے صاحب کے درمیان ایسے حائل ہو گئے کہ ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایسے بیٹھو کہ ان کا چہرہ دکھائی دینے لگے۔ صرف زبان ہی میں اثر نہیں ہوتا، آنکھوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ بہت سی چیزیں سن کر اور بہت سی چیزیں اور کیفیات آنکھوں سے طالبین کے دلوں تک پہنچتی ہیں۔ آنکھوں کی قیمت سنو، آنکھوں میں وہ اثر ہے کہ اگر کوئی ایمان والا زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ لے، یا اگر وہ نہ دیکھ سکے، نابینا ہے، تو نبی اس کو دیکھ لے تو صحابی ہو جائے گا۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوں اور ایک شخص خوب عمل کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، آنکھوں کو دل کو بچا رہا ہے، سب گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خود دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، تو صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ قیمت ہے آنکھوں کی۔ دیکھ لیجئے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا بلند مقام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، اے لوگو سن لو، ہوا کے ہاتھوں پر یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے ایک شخص اویس نامی آئے گا، تم میں سے جو اس سے ملے تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے۔ لیکن آفتاب نبوت سے براہ راست فیضیاب نہ ہونے کی وجہ سے مقام صحابیت حاصل نہ کر سکا، نہ ہو سکا۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے انہوں نے انصار سے کہا کہ اے لوگو تم میرے بھتیجے کو تو لے جا رہے ہو لیکن تمہارے اموال لوٹے جائیں گے لوٹے جائیں گے تمہارے اموال لوٹے جائیں گے تمہاری اولاد و اشراف قتل کیے جائیں گے تم پر تلواریں اٹھائی جائیں گی اگر تم یہ مصیبتیں برداشت کر سکتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم ان کو دشمنوں کے حوالے کر دو آفتاب طلوع ہونے سے پہلے افق پر سرخی پھینکنے لگتا ہے تو اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن کیونکہ آفتاب ایمان طلوع ہونے والا تھا اس لیے اس کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر ہو رہے تھے اس وقت مدینہ کے انصار نے جواب دیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالوں کی مصیبت اور اپنے اشراف کے قتل کے عوض لے جانے کے لیے تیار ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وعدہ وفا کریں تو ہمیں کیا ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت عرض کیا پھر دست مبارک بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ ہے عشق اللہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کسی مجرم کو کوڑے نہیں لگائے سوائے اس شخص کے جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کچھ برائی کی تھی اس کو خود اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے بعض حمقائے زمانہ یہ کہتے ہیں کہ ناموس صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاسبان تاریخی حقائق کا سامنا کرنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے اس رویے سے عملاً یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ خود انہوں نے قرآن و حدیث کے حقائق کا سامنا کرنے سے گریز کیا ہے اور تاریخ کو قرآن و حدیث کے نصوص پر ترجیح دی ہے جبکہ مشاہدہ ہے کہ تاریخی روایات حشو و زوائد غلو اور مبالغہ افتراء اور کذب سے مرکب ہوتی ہیں یعنی ان میں اکثر حقائق نہیں ہوتے بلکہ قیاس ہوتے ہیں یا جھوٹ ہوتا ہے اور ان کا تنقیہ عادتاً محال ہوتا ہے تنقیہ معنی صاف کرنا پاک کرنا جب ان کو تحقیق اور تفتیش کا مسحل دیا جاتا ہے تو کذب و افتراء کے دست شروع ہو جاتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صحابی سے بھی ہو گر سوء ظن ہے وہ بے شک لائق گردن زدن اللہ تعالیٰ فرمائے میں ایک صحابی سے بھی ہو گر سوء ظن ہے وہ بے شک لائق گردن زدن ہمارے حضرت قطب زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے ایک بیان میں یہ بات ہے چھوٹی سی مگر بڑی بہت بڑا مضمون ہے حقیقت میں سوچا کہ دوبارہ اس کا سبق کا تکرار کر لوں حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء فرمایا کہ انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے یعنی تحقیق کے لیے بے شک بلا شبہ پھر النفس لامارۃ پھر لام سے پھر تاکید فرمائی کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی ہی سکھلاتا رہتا ہے برائی کی طرف ہی بلاتا رہتا ہے برائی کا راستہ دکھلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ الا ما رحم ربی کہ مگر وہ شخص بچ جاتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کا ذریعہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ کیسے ملے گا. حدیث پاک میں زبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پر وہ رحمت عطا فرما دیجئے جس سے میں گناہ چھوڑ دوں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک, اور مجھے گناہوں کی وجہ سے شقی و بدبخت نہ فرمائیے. تو معلوم ہوا کہ گناہوں میں شقاوت کا اثر ہے. گناہوں پر جو اصرار کرتا رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, نادم نہیں ہوتا, اس میں شقاوت کا اثر ہے. تو اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی آسان فرما دیا ہے کہ گناہ سے کیسے بچا جائے. اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کی رحمت کے طالب ہو, اللہ کی رحمت کا سایہ چاہتے ہو, تو کونو مع صادقین کرو. یہ اس کو بھی حدیث پاک سے ثابت کیا, یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو, کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے میں یہ اثر ہے کہ ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیسوہم, کہ یہ ایسے خوشبخت اور سعید ہوتے ہیں اللہ کے مقبول بندے کہ ان کے پاس رہنے سہنے والا, آنے جانے والا, ان سے تعلق رکھنے والا شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا. یہ ایسی قوم ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والا شقی نہیں ہو سکتا, محروم نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی آسان نسخہ فرما دیا ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ کو آواز دی اور فرمایا کہ حکیم اختر, یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا, اور گناہوں سے بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ صحبت اولیاء میں زیادہ سے زیادہ رہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر سایہ فگن ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے, لا یذکرون اللہ لا یقعدون, پہلا کیا ہے, لا یقعدون قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں, اللہ کی محبت کی بات کر رہے ہوں, چاہے زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہوں, سب ذکر میں آتا ہے. لا یقعدون قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ, کیا اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں. وغشیتهم الرحمہ, یہاں سے دلیل مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی اللہ والے کے پاس جب تک بیٹھا رہے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ضرور سایہ فگن رہے گی. الا غشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ, اور اللہ تعالیٰ اس پر سکینہ نازل فرماتے ہیں, اور سکینہ کا مطلب ہمارے حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ سکینہ وہ نور ہوتا ہے جو دلوں میں قرار پا جاتا ہے, دلوں کے اندر قرار پا جاتا ہے. یستقر فی القلب, اور مستقل آنے جانے سے یہ نور قرار پا جاتا ہے, ورنہ اگر کبھی کبھار آئے, کبھی چلے گئے, کبھی نہیں گئے, تو یہ نور جو حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے, وہ اختلاط مال انام سے یا فضول کلام سے یا بدنگاہی سے ہمارے گناہوں سے پھر ضائع ہو جاتا ہے. تو آنا جانا مستقل رکھے اور زیادہ سے زیادہ صحبت حاصل کرتا رہے تو ایک دن یہ نور دل میں قرار پا جائے گا. اور فرمایا کہ مرشد جو ذکر بتا دے, ذکر کا گویا ایک خمیرہ ہے. فرمایا کہ جب تک آگ کے پاس بیٹھے رہو گے گرمی حاصل ہوتی رہے گی, جب آگ کے پاس سے ہٹ جاؤ گے تو اب کیا ہوگا, اب ٹھنڈک اثر کرنا شروع کر دے گی. تو اس کے لیے ذکر کا خمیرہ کھاؤ تاکہ تمہاری جسم کی روحانی حرارت قائم رہے. تو جو آدمی ذکر میں غفلت کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, اور افسوس ہے کہ اطلاع بھی نہیں کرتے. بعض اطلاع بھی چالاکی سے کرتے ہیں, وہ جب دیکھا کہ ذکر پہ زور دیا جا رہا ہے تو تین چار دن ذکر کیا, اس کے بعد اطلاع دے دی کہ آج کل ذکر ہو رہا ہے, وہ پابندی ہو رہی ہے. یہ خود کو دھوکہ دینا ہے, اللہ کو گویا دھوکہ دینے کی کوشش ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا, نقصان ہی نقصان ہوگا. لہذا ذکر اللہ کو پابندی سے کرو اور اس میں سستی اور غفلت نہ ہونے دو, تو انشاءاللہ تعالی وہ نور قائم رہے گا اور روح کی جولانی اور روح کی گرمی قائم رہے گی. اور ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فیمن عندہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں تو اس سے کوئی ثمرات کے طالب ہوتے ہیں. اکثر یہ دھوکہ انسان کو ہے. جو لوگ بھی خانقاہوں میں اولیاء اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں ان کو یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو کوئی تبدیلی آئے گی ہمارے اندر, کوئی گویا کہ کوئی اچھے خواب نظر آئیں گے, یا کوئی کرامت ظاہر ہوگی, یا کوئی معاملات بننا شروع ہو جائیں گے, یا کوئی حال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. کیفیات پر بہت زیادہ ان باتوں پر توجہ کرتے ہیں. ارے بھائی, اللہ کا نام لینا ہی کوئی کم دولت ہے. بس نام لیے جاؤ اللہ کا ہے, اور کوشش کرو کہ اللہ کا نام اپنے پالنے والے کا نام محبت سے لو, پھر دیکھو کہ کیسی بات بنتی ہے. اور اگر کیفیات کچھ بھی حاصل نہ ہو, ساری عمر آخری سانس تک بھی کوئی کیفیات نہ محسوس ہو, تو واللہ اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کا نام لیے چلے جاؤ, لیے چلاؤ. بلکہ حرج کیا, اس میں تو دوہرے تہرا اجر کا امکان ہے. بلکہ امید رکھو کہ جب آدمی کا دل نہیں کرتا اور کچھ ثمرہ حاصل نہیں ہوتا, کوئی اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا, پھر بھی یہ بندہ ذکر کیے جائے تو اس کے اخلاص میں کیا شک ہے, اس کے اخلاص میں پھر کیا شک ہے کہ یہ اللہ کو محض اللہ کے لیے یاد کر رہا ہے, مزے کے لیے ثمرات کے لیے نہیں یاد کر رہا. جو لوگ ثمرات کے منتظر ہوتے ہیں, یہ ہماری حالت ضرور بدلتے ہیں اللہ, لیکن آپ منتظر نہ رہیں, ہم منتظر نہ رہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی حال دکھائی نہیں دیتا. ثمرات بعض اوقات دیر سے آتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ کب دینے ہیں کب نہیں دینا ہے, تو پھر شیطان آ جاتا ہے فوراً, کان میں یہ ڈالتا ہے کہ اتنے عرصے سے تم اللہ اللہ کر رہے ہو, فائدہ کیا. ارے اس ظالم کو جواب دے تو فائدہ کے فائدہ, ظالم شیطان مردود تیری ایسی کی تیسی, ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں, یہ کوئی کم دولت ہے, یہ کوئی کم توفیق ہے کہ اپنے مالک کو ہم یاد کیے جا رہے ہیں. تو ثمرات کے طالب نہ رہو, مزے کے طالب نہ رہو, کیفیات کے طالب نہ رہو, حالات بدلنے کے طالب مت رہو. اللہ کو یاد کرو اللہ کے لیے, تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا, قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا, اور کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ کیوں ہو تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اللہ اللہ کرنا, اللہ کو یاد کرنا, نمازیں پڑھنا, تلاوت کرنا, یہ کیا ہے بھائی, یہ ہر ہر قدم پر ہر ہر سانس پر یہ آخرت کا گویا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. کیوں ہم طالب بنے غیر کے, اللہ کے طالب کیوں نہ بنے کہ اللہ کو ہم پر پیار آ جائے, کہ میرا بندہ کس قدر محنت کرتا ہے, مجھے یاد کرتا ہے, دل کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے, اور کبھی جو ہے مصروفیت ہے مشغولیت ہے, پھر بھی ہمارا نام رٹے جا رہا ہے, پھر بھی ہمارا نام لی جا رہا ہے, کبھی کچھ مسئلہ ہے کبھی کچھ مسئلہ ہے, لیکن وقت آیا ذکر اللہ کا اس وقت تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیا یہ کب سے ہمیں یاد کرتا ہے, پھر ضرور اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتے ہیں اور اس کو اندر بلا لیتے ہیں, چلو بھائی آ جاؤ, کھٹکھٹائے جاؤ دروازہ, کھٹکھٹائے جاؤ. تو بس انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کام ضرور بنے گا، چاہے اس کا ظہور ہمیں دکھائی نہ دے، کام بنتا رہتا ہے میرے دوستو، ہر اللہ اللہ پر اس کا قدم اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، چاہے کچھ دکھائی دے یا نہ دے۔ اللہ کا نام، فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سب اللہ کا نام لینا اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی چھینتا نہیں، وہاں سے کوئی بھولتا نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کچھ یہاں سے بھیج دیا ضرور وہاں پاؤ گے، ضرور پاؤ گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو، ہم سب کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو، کہ یہاں ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے ساتھ ہم اپنے خدا نخواستہ گناہوں کو بھی وہاں پائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں اور ہمارا معاملہ بگڑ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ذکر اللہ کو پابندی سے کرتے رہو اور توبہ و استغفار خوب کرتے رہو، اور کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، ہر نیکی جو ہے ایسی نیکیاں، یہ ہم کہتے ہیں اتنی یہ پڑا اتنی نیکی مل گئی، اتنا پڑا اتنی نیکی مل گئی، ارے بھائی نیکی تو مل گئی لیکن ایک نیکی کا جو حجم ہے وہ کتنا بڑا ہے یہ کس نے دیکھا ہے؟ ہاں ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سبحان اللہ کہا اس نے آدھی نصف ترازو بھر دیا۔ اب ترازو کتنی بڑی ہے اللہ ہی کے علم میں ہے، کہ اور دوسرا ہے کہ الحمدللہ کہا تو پورا ہی ترازو بھر دیا۔ اب اس میں دونوں معنی ہیں کہ یا تو سبحان اللہ کہنے سے نصف ترازو بھر دیا اور پھر الحمدللہ کہا تو پورا ترازو بھر گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر گیا اور محض الحمدللہ کہنے سے پورا ہی ترازو بھر دیا۔ اور فرمایا کہ اللہ اکبر جس نے کہا اس نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کو نیکیوں سے بھر دیا۔ ارے بھائی نیکی، ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ نیکی کوئی چھوٹی سی چیز ہوگی، چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوں گی، ارے ایک ایک نیکی کی قدر وہاں معلوم ہوگی۔ جب ایک شخص جو ہے پریشان تھا اپنی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اور نامہ اعمال میں کچھ نیکی کی کمی تھی، تو اچانک دیکھتا ہے، بڑی گھبراہٹ اور پریشانی میں ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ ایک تھیلی سی جو ہے آ کے نامہ اعمال میں دائیں ترازو میں آ کر پڑ گئی، جس سے نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا۔ تو پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے جو اتنا بھاری ہے جو اس سے پلڑا ہی پورا جھک گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کے قبر پہ ڈالی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنی چھوٹی چھوٹی عمل، یعنی مٹی کی کیا حقیقت ہے، اور ان ہاتھوں کی کیا حقیقت ہے، کتنی مٹی ہم نے ڈال دی، کیا اس پر احسان کر دیا، کیا اللہ پر احسان کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی قدر کرنے والے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی، چھوٹے چھوٹے اعمال کی۔ اس لیے بھائی نیکیوں کی قدر کرو اور نیکیوں کا ذخیرہ کرو، اور استغفار اور توبہ سے اپنے گناہوں کی تلافی ہم کرتے رہیں۔ تو چوتھا جز ہے کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر اپنے قریب قرب و جوار میں رہنے والے فرشتوں میں، ارواح انبیاء میں، اور اولیاء اللہ میں ذکر کرتے ہیں، اپنے مقربین میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے دوستو، اب ہمیں آسمان بالا کی کیا خبریں، ہم تو یہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں اور وہاں ہمارے کام بن رہے ہیں، آسمان پر ہماری ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، یہاں تو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو کے بندوں اپنے مقربین کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو، یہ زمین پر اتنی دور نیچے پڑے ہیں لیکن مجھ کو بغیر دیکھے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ کیا قیمت ہے انسان کی، کیا شرف ہے انسان کا۔ اور دو آنسو بہا لیے محبت میں اللہ کی یا اللہ کے خوف سے۔ سبحان اللہ، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ برابر می کند شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آنسو جو بندہ نکالتا ہے، حتیٰ کہ مکی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کی بخشش ہی فرما دیتے ہیں، اور عرش اعظم کا سایہ اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اعمال بظاہر چھوٹے چھوٹے سے ہیں، فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ یہ اس کی نیکی کی قدر میرے عزیزوں اور دوستوں قیامت کے دن ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم خوب گڑ گڑا کر معافی بھی مانگیں، اور ذکر اللہ سے ہرگز غفلت نہ کریں، اور صحبت اولیاء کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اور گناہ سے بچنے کا طریقہ یہی اللہ نے آسان فرما دیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ساتھ میں جوڑ دیا تقویٰ کے، کہ تقویٰ اختیار کرنا ہے تو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہ پڑو، اور اتنا رہو کہ ان کے مثل بن جاؤ، ان کے جیسے ہو جاؤ، ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا، ان کے جیسا کھانا پینا، اور ان کے جیسا پہننا اوڑھنا، ان کے جیسا سونا جاگنا. وہ کیا ہے یہ سب؟ یہ سارے طریقے پیارے محبوب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کی ادائے ہیں، جو اولیاء اللہ کو خزانہ ملتا ہے سنتوں کے، سنتوں کے اتباع کا، یہ سب وہی خزانہ ہے. اور جو کوئی بات ایسی نہ ہو تو وہ کام ایسا کرتے ہیں جو اقرب الی السنت ہوتا ہے، تو بس بیڑا پار ہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی اللہ پاک اپنے کرم سے جذب فرما لے. یا اللہ اپنے کرم سے جذب فرما لے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے کرم سے جذب فرما لے. اے اللہ ہمارے تمام گھر والوں کو، بچے بچے کو، اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، ہر مسلمان اور مسلمہ کی مغفرت فرما دے، بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے کام بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، دونوں جہان کے کام بنا دے، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما دے، عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا كريم. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں تو ہیٹر بھی ہے بھائی، آپ کو پتا تھا؟ مجھے